الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. اللهم بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں موسم کی تبدیلیاں واقع ہوا کرتی ہیں، اور تمام ہدیۂ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کی برکت سے ہر موسم موسم عبادت قرار دیا جاتا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليه السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اے خدا، ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا کا احسان ہے جتنے بھی شکر کے سجدے کیے جائیں وہ کم ہے کہ اس نے ایک زندگی میں موقع عطا کیا کہ فرش عزائے مجتبہ پر پھر صاحبہ ایمان تشریف فرما ہوئے، ذکر کی توفیق عطا ہوئی. خدا کی بارگاہ سے قبولیت کی آرزو ہے کہ مالک، ہم میں کمال نہیں کہ ہم ذکر امام مجتبہ کر سکیں. ذکر امام مجتبہ میں کمال ضرور ہے کہ ہم جیسوں کی بخشش کروا سکے. انشاءاللہ اپنے بھی لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے خدا سے التماس کرتا ہوں کہ مالک، ذکر مجتبہ ایک شیعہ آبادی میں کر رہا ہوں، پروردگار کاش ایسا ماحول بنے کہ خود معصوم کی خدمت میں جب پیش کیا جائے تو فخر کے ساتھ کہا جا سکے: مولا، ہم نے آپ کو یاد کیا تھا. کاش کہ مجلس مجتبہ ہو، مدینہ منورہ ہو، ٹوٹی ہوئی قبر کے بجائے پختہ مزار معصوم ہو، اور تمام ماتم دار پرسا اور ماتم کرتے ہوئے اپنے اجر و ثواب کے حقدار ہو سکیں. صلوات پڑھنے محمد والے. آپ کی خدمت معظم میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ مقدس میں کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا صلح امام مجتبہ کے حوالے سے. پچھلے سال کے عشرے سے پانچ شرائط کو بیان کیا گیا تھا، اور اب سیرت کے حوالے سے، امام کی آمد کے حوالے سے، امام کے پیغامات کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہوگی. امام کے اصحاب کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی. امام کی شخصیت، امام کا کردار، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرحال کچھ نادانی ہے، غفلت ہے ہماری جانب سے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں اس خانوادے کا کہ جنہوں نے مجھے پابند کیا کہ میں ذکر امام مجتبیٰ ہی کروں. واقعاً اگر ہم اور آپ مل کر ان ایام کو بانٹ لیں تو ہر امام کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات، واقعاً ہم خود اس بات کے پھر محتاج ہوتے ہیں کہ کچھ تیاری کریں اور امام کی سیرت کو بیان کریں. ورنہ اگر آپ کی خواہش نہ ہو، فرشیزہ بچھانے والے کی آرزو نہ ہو، تو ہم کوئی ذکر کر کے آگے بڑھ جائیں گے. خیبر خندق، جس کو ہم سب نے حفظ کیا ہوا ہے، اس کے عظمت سے انکار نہیں ہے، لیکن خیبر و خندق کے فرزند اور کربلا سے پہلے کربلا کو تیار کرنے والے مجتبیٰ کو یاد کیوں نہیں کیا جاتا؟ قصور کیا ہے امام کا؟ شاید قصور یہ ہے کہ ہم نے معصوم کو من حیث معصوم نہیں سمجھا، معصوم کو حزب مخالف کے اعتبار سے پہچانا ہے. بہت غور کیجیے گا، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں. حزب مخالف اس طرف معاویہ ہے، حزب مخالف اس طرف یزید ہے. یزید نے کربلا میں امام کو بلا کر شہید کروا دیا، اور کربلا میں ہم نے امام کے جہاد کو دیکھا تو امام کو مجاہد سمجھا. حاکم شام نے امام مجتبیٰ سے ایک ایسی پیشکش کر کے، اس کو صلح کا نام دیا گیا، دستخط کروانے چاہے. شرائط امام مجتبیٰ کی ہیں، بلکہ لفظ پلٹ دیتا ہوں، دستخط حاکم شام نے بعد میں کیے ہیں، شرائط پہلے امام مجتبیٰ نے خود عطا کی ہیں. تو اگر معصوم کو سمجھنا ہو تو معصوم کو من حیث معصوم سمجھیے، نہ کہ معصوم کو حزب مخالف کے انداز کے اعتبار سے سمجھیے. ایک حدیث سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تمام سوالوں کے جوابات تلاش کرتے ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے، تلاش کیا جائے کیوں ایسا ہے کہ ہم نے کربلا والے امام کو مجاہد سمجھا اور امام مجتبیٰ کو حلیم سمجھا، بردبار سمجھا، امن پسند سمجھا، امام حسین کو جنگ پسند سمجھا. العیاذ باللہ من ذلک، ہمارے اور آپ کے دیے ہوئے عنوانات ہیں، معصوم ان تمام باتوں سے بلند ہیں. اس بلندی کو سمجھنے کے لیے اللہ کا رسول کی روایت ہے، بحار الانوار سے نقل کر رہا ہوں، راویوں کا بالکل واضح عنوان موجود ہے. اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا عمل حسن، اور دیکھو جہاں تک حسن کا تعلق ہے، فَأُنْحِلُهُ الْحَيْبَةَ وَالْعِلْمِ، تو میں نے حسن کو عطا کیا ہے، میں نے اس کو دے دیا ہے دو چیزیں، ایک حیبت اور ایک العلم. تو اگر رسول کی حیبت دیکھنا ہو، اللہ اکبر، نہیں حیبت علی ابن ابی طالب نہیں، بلکہ حیبت علی ابن ابی طالب جس کی پناہ میں رہتی تھی وہ محمد مصطفیٰ. اللہ اکبر. شجاعت میں، تلوار چلانے میں مولا متقیان کے حوالے سے برحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شجاع ترین فرد ہیں آپ معصومین میں، لیکن معصوم اول، معصوم بزرگ اللہ کا رسول. اور خود امام اول فرماتے ہیں جب کبھی ہم محسوس کرتے تھے، ہم پناہ لیتے تھے، ساری دنیا پناہ لے علی کی، اور جب علی پناہ تلاش کرے تو محمد سے بڑی پناہ کوئی نہ تھی. اللہ اکبر. تو یہ اپنے مقام پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عنوان وہاں نکل جائے. الحیبت والعلم، تو اب اللہ کے رسول نے اپنی صفات تقسیم کی ہیں، یا تو انکار کر دیجئے کہ رسول کی حیبت تھی نہیں کوئی بھی. اور اگر چاہتے ہیں کہ مولا کائنات کے الفاظ سنیں، تو جنگ صفین سے واپسی پر مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ ہیں اپنے بیٹے حسن کے لیے. فرماتے ہیں بیٹا حسن، تم میرے لیے جز نہیں بلکہ کل ہو. اللہ اکبر. اس کو علی اپنا کل کہیں، جس کو رسول اپنی ہیبت عطا کریں، اسے مومن کیا سمجھا؟ بس صلح کر لینے والا؟ اللہ کے رسول نے تقسیم فرمایا، پھر فرماتے ہیں وہ امل حسین، اس لیے پڑھ رہا ہوں اگلا جملہ تاکہ ہمارے اور آپ کے اذہان میں یہ بات مکمل ہو جائے کہ آخر اللہ کے رسول نے مولا حسین کو دیا کیا ہے، دیا کیا ہے؟ وہ امل حسین فانحلو ہو، بس میں نے اس کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ الجود والرحمہ، دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک سخاوت ایک رحمت. اللہ اکبر، سخاوت اور رحمت حسین کو ملی رسول خدا کی، اور ہیبت اور علم امام مشتبہ کو ملا ہے. اب جتنی ہیبت شجاعت ختمی مرتبت میں ہے، اتنی ہیبت شجاعت حسن مشتبہ میں آپ کو ملے گی. اور اگر پھر بھی چاہیں جاننا تو آئیے پہلے علماء کا جملہ بیان کر دوں. مورخ کہتے ہیں، تاریخ بیان کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ اگر 61 ہجری میں حسن مشتبہ کربلا میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو ذوالفقار کو اٹھا کر مولا حسین نے کیا، اور اگر مولا حسین 41 ہجری میں حاکم شام کے مقابل ہوتے تو وہی کام کرتے جو مولا حسن نے کیا. آخر اگر ہم بھی نہ سمجھیں تو کون سمجھے گا؟ رسول نے کیوں فرمایا تھا پھر کہ انا اولنا محمد و انا اوسطنا محمد و انا آخرنا محمد؟ ارے ہم ان دو محمدوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جبکہ رسول نے سب کو محمد صلوات پڑھے محمد والے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ تمام یہ مجالس جو ہیں ان کا تعلق شیعہ مجالس سے ہے، اس لیے ان مجالس کو کسی باہر شخص تک پہنچانے کی زحمت مت کیجیے گا. میں کچھ باتیں ایسی بیان کروں گا بیچ میں نام لے لے کر، شاید مسائل پیدا ہوں. تو یہ صرف شیعہ مجالس، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. کیوں میں نے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا رہتا ہے کہ ہم کسی بات کو بیان کرنا چاہیں تو حالات روک دیتے ہیں، مصلحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو تاریخ کیا ہے؟ امام کا کردار کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنا ہیبت اور علم، اب ہیبت کے واقعات الگ چلیں گے اور علم کے واقعات الگ چلیں گے. امام مشتبہ کی شان کتنی بلند ہے کہ خدا نے اس عظیم امام کو عطا کیا، اور ایسے عطا کیا کہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ ہجرت کا 3rd برس، کل کی بات سے بات کو آج جوڑتے ہوئے، خالی یہ پڑھ کر نہ گزر جائیے گا، ہجرت کا 3rd برس. پہلے سمجھیں ہم اور آپ مل کر ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ ہجرت کے 3rd برس کے واقعات کیا ہیں. جب امام مشتبہ نے آنکھ کھولی دنیا میں تو کیا ہو رہا تھا، تاکہ ماحول کا اندازہ ہو. ہجرت کا 3rd برس، یہ بات واضح ہے کہ حالات ایسے ہیں کہ ہجرت کے 2nd برس میں جنگ بدر واقع ہو چکی ہے، اور ہجرت کے 3rd برس میں مولا مشتبہ کی آمد کے 1 مہینے بعد، پورے 1 مہینے بعد، ماہ رمضان کی 15 کو آپ کی آمد ہے اور شوال کی 15 کو جنگ احد، سخت ترین جنگ ہے. تو 1 مہینے کے شہزادے ہیں جنگ احد، تو ہجرت کا 3rd برس اور شہزادے کی آمد ہے. شہزادے کی آمد پر کیا خوشیاں منائی گئیں، پہلے جملہ سن لیجئے کہ بہرحال شہزادہ جب دنیا میں آیا ہے تو خدا نے اس آیت کو مکمل کر دیا ہے. اب تک لوگ کہتے تھے پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، پیغمبر کی اولاد نہیں ہے، ان کا مشن ناکام ہو جائے گا، بیٹیاں ہوں تو مشن کامیاب نہیں ہوتا، اگر بیٹے ہوں تو مشن کامیاب ہوتا ہے. حسن مشتبہ کی آمد نے اپنے جد کے عنوان سے اس تمام لفظ کو مٹا دیا اور یہ آیت مکمل ہو گئی، انا شانیہ کا ہو الابتر، کہ حسن آ گئے تو آتینا کل کوثر کا عنوان فاطمہ سے حسن تک پہنچا، اور پیغمبر کے دشمن کے ابتر ہونے کا اعلان قیامت تک جاری رہے. صلوات پڑھے محمد والے. खुदा चाहता तो हुसैन को पहले भेज सकता था या नहीं? खुदा कादिर नहीं है? खुदा मोहताज है कि पहले हसन को ही भेजना था मौला को, बाप ने हुसैन को भेजना है? नहीं, ऐसा नहीं है। खुदा साहिब इख्तियार है, साहिब कुदरत है, उसका कोई अमल हिकमत से खाली नहीं है। उसने अगर मौला हसन को पहले भेजा है तो हसन का मकाम बुलंद रखना था ना, समझाना था कि जमाना ऐसा भी आएगा कि हुसैन के मातमदार हसन को पहचान ना पाएंगे। इसलिए एक शरफ सबकत, सबकत एक शरफ के पहले हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पहली वो कली है जो फातिमा जहरा के गुलशन में खिली है हसन के नाम से। और अब आइए कुछ तारीखी हवालों से बात को आगे बढ़ाते हुए कि बहरहाल उम्मुल फजल का ख्वाब बयान नहीं करता, छोड़ दीजिए, वो मौला हसन के बारे में है कि मौला हुसैन के बारे में, छोड़ दीजिए इसको, आगे चले। अब अल्लाह के रसूल ने जब जनाब सैयद कौने से फरमाया कि नाम क्या रखा बच्चे का, तो आप फरमाती हैं अल्लाह के रसूल हम आप पर सबकत नहीं कर सकते, और आप फरमाते हैं कि मैं खुदा पर सबकत नहीं कर सकता। तो एक मरतबा जिब्राइल अमीन पैगाम लेके नाजिल हुए, रिवायत है कि सलाम भी वहां से आया, हसन का पहला लिबास भी वहां से आया, हसन का नाम भी वहां से आया। अल्लाह अकबर, पहला लिबास यार, सलाम भी आया, पहला लिबास भी आया और नाम भी आया। और नाम कैसे आया? आकर सलाम पेश किया जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने, या रसूलल्लाह आपके और अली के दरमियान वही निस्बत है का मंजिलत हारून में मूसा, जैसे जनाब हारून की मूसा से थी, तो आप नाम रखिए, सब में ही नाम रखिए इसका, वे इब्ने हारून, हारून के बेटों के नाम के एतबार से, शायद ये बातें अपने मकाम पर किसी वक्त बयान हों कि हारून का मकाम क्या है, आखिर शबाहत क्यों दी गई और शबाहत का ताल्लुक क्या है। जैसे सफीनत अहले बैत की मिसाल सफीने नूह की तरह देकर समझाया गया है, वरना लकड़ी की कश्ती कहाँ, नूर की कश्ती कहाँ। शबाहत के मसाइल भी होते हैं, तो यहाँ पर आपकी शबाहत दी जा रही है कि नाम रखिए जनाब हारून के बेटों के नामों की तरह से। और नाम क्या है का? एक का नाम शब्बर है, एक का नाम शब्बीर है, आप जो चाहें नाम रख लीजिए। तो आप फरमाते हैं अखे जिब्राइल शब्बर ये तो ज़ुबान गैर अरबी है। तो आप फरमाते हैं जिब्राइल अमीन या रसूलल्लाह शब्बर का तर्जुमा अरबी में हसन कीजिए। क्या पैगंबर को इल्म नहीं था कि शब्बर गैर अरबी है? जुमला सुनिएगा और फिर वहाँ तक पहुँचिए जहाँ तक हमने और आपने पहुँचना है। इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम की रिवायत फरमाते हैं खुदा ने दो शहर ऐसे बनाए हैं, एक इंतहाई मशरिक में, एक इंतहाई मगरिब में, कि जिन शहरों के एक एक हज़ार दरवाजे हैं, शहरों के एक एक हज़ार दरवाजे हैं, और हर दरवाजे के दोनों पट सोने के बने हुए हैं, और उन शहरों में रहने वाले 70,000 जुबानें बोलते हैं, 70,000 जुबानें बोलते हैं, और उन तमाम जुबानों का इल्म खुदा ने मुझे अता किया है। तो अगर 70,000 जुबानों का इल्म इमाम मुश्तबा को अता हो, तो जिसके नाम रखने के लिए नाना इंतजार कर रहे हैं उन्हें खबर न होगी कि शब्बर कौन सी जुबान का लफ्ज है। कैसे हो सकता है? सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर इस सारी बहस का मकसद क्या था? जब मालूम है तो बहस क्यों है? बहस इसलिए है कि खुद से कह देंगे तो बिल्कुल ठीक है, जुमला सही है, हकीकत है, मगर हदीस कहलाएगा, जिब्राइल कहेंगे तो वही कहलाएगा। अब ता कयाम कयामत तक अगर हदीस पैगंबर हो कि हसन का नाम आपने रखा, तो हर मुसलमान एहतराम करेगा हदीस की मंजिलत पर, और अगर जिब्राइल ने रखा, खुदा ने भेजा, तो अब हदीस नहीं है, वही खुदा हो गया है। इसका नाम वही परवरदिगार हो, افسوس کہ اس کے مقام کو سمجھنے میں اتنی کوتاہی کی جائے. تو پہلی مرتبہ نام رکھے جانے کا مسئلہ, اور آپ نے نام رکھا شبر کا ترجمہ حسن کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روئے زمین پر جتنے عرب بولنے والے رہتے تھے, عربی زبان بولنے والے, نہ حسن نام کسی کے علم میں تھا نہ حسین کسی کے علم میں تھا. خدا نے ایسے چھپا کے رکھے تھے یہ نام جس سے آج زمانے کے امام کو چھپا کے رکھا ہے. عربی جاننے والے, الف بے جاننے والے نہ جانتے تھے حسن کیا ہے, حسین کیا ہے. اور نام شاید ممکن ہے کہ علم میں رہتے ہوں, لوگ سوال کرتے کبھی کبھار بچے کے نام رکھنا ہے, ایسا نام جو یونیک ہو, کسی نے آج تک رکھا نہ ہو, تو خدا نے یہ بس شرف دیا ہے تو جنت کے جوانوں کے سرداروں کو دیا ہے. نام یونیک ہیں, حسن آپ کا اس میں گرامی. اور آئیے غور کیجئے, حسن کے بعد آپ نے جب نام رکھ دیا تو عقیقہ, پہلی مرتبہ عقیقہ سنت موقعہ کے طور پر سلام ہو امام مشتبہ کی محبت پر. معلوم ہی نہ ہوتا کہ عقیقہ ہوتا کیا ہے. آپ کی آمد نے مسائل کو آسان کیا, عقیقہ شروع ہوا. اور ساتویں دن سر کے بال اتروائے گئے. سر کے بال اتروانے کے بعد شہزادے کے بالوں کا صدقہ چاندی کے وزن کے برابر کیا گیا اور ایک گوسفند کو ذبح کیا گیا. جب امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کی خدمت میں کہ مولا بتائیے اگر کسی کے گھر بیٹا پیدا ہو تو مبارکباد کیسے دی جائے, فرمایا ساتویں دن جاؤ مبارکباد دینے کے لیے, ساتویں دن جاؤ. کہ دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے حسن مشتبہ کی ولادت کے موقع پر ساتویں دن مسلمانوں کو آنے کی اجازت دی تھی کہ مبارکباد تلوات پڑے محمد و آل محمد. چلیے بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ بہرحال شہزادے کو لپیٹا گیا تھا ایک زرد رنگ کے کپڑے کے اندر. اور یہ بیان میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ سنت موقعہ پر عمل مجھے بھی کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. سلسلہ جاری رہے گا, آنے والوں کی آمد ہوتی رہے گی, سنت پہ عمل ہونا چاہیے. زرد رنگ کا لباس کپڑا لپیٹا گیا ہے, اللہ کے رسول نے اظہار ناراضگی فرمایا اور ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ پہلے سے آپ نے بیان کیا ہو اور آپ کی بات پر عمل نہ ہو سکا ہو. بعض خواتین گھر میں جو محبت کرنے والیاں ہیں وہ لپیٹ کے لے آئی ہیں اور آپ نے وہ لباس کو اتروا دیا, کپڑا ہٹوا دیا, سفید لباس میں بچے کو محفوظ کیا گیا, یا یوں کہیے کہ جنت کے لباس کا انتظار تھا. زرد لباس اتارا گیا, سفید لباس پہنایا گیا. امام کی شان کیا ہے اس کو ختمی مرتبت اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہے تھے. زرد لباس آپ کو کراہیت کے باب میں ملے گا, تو نصیب کریں انشاءاللہ مکہ المکرمہ جانا عمرہ یا حج کے لیے, تو الہی آمین تو کہنے میں حرج نہیں ہو انشاءاللہ. کیا اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے؟ کوئی شاید رزمہ میں ٹیکس لگا ہوا ہو. ہاں, کہ اگر کسی نے حج اور عمرے پر آمین کہا ایسا ہے, شوق کیوں نہیں بیدار ہوتا؟ آخر تڑپ بیدار تو ہو, مدینہ منتظر ہے ماتمداروں کا, مکہ منتظر ہے صاحبان ایمان کا, سب بھرے جاتے ہیں وہاں پر. لیکن ہمارے اور آپ کی کیفیات بہرحال الہی آمین تو نصیب کرے حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب کرے. اور کیفیت کیا ہے کہ بہرحال امام علیہ السلام کی یاد میں زرد کپڑے کا بیان. زرد کپڑا مکروہات میں شامل ہے, کہاں پر؟ حالت احرام. زرد رنگ کی چادر, زرد رنگ کا تکیہ استعمال نہ کریں حجاج اکرام. کیا تعلق کیا ہے؟ تعلق بہت آسان سا ہے, زرد لباس اور مکے کا گرمی کا موسم, شکم مادر سے آنے والے کے لیے ماں کی پیٹ کی گرمی کا عنوان. تو زرد کپڑا انسان کے لیے یرقان کے جراثیم کو قریب کرتا ہے, تو اصلاً یہ امام نے اللہ کے رسول نے کپڑا ہٹوایا نہیں ہے بلکہ ہمارے بچوں کو صحت مندی کی خبر دی ہے کہ اگر تم چاہو کہ تمہارے ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ اگر سفید کپڑے میں لپیٹ دو تو قیامت آ جائے کہ میت کہہ دیا اسے، حالانکہ خدا نے سارے حاجیوں کو میت کہلوا کر سب کو سفید کپڑا پہنوا دیا. صلوات پڑھے محمد والے. اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے انکیوبیٹرز کے اندر رکھا جاتا ہے بچوں کو، اور کس طرح کی ہیٹ دی جاتی ہے، کس طرح کے مسائل. تو اللہ کے رسول نے زرد کپڑا ہٹوایا، سفید پہنوایا، سنت قائم ہو رہی ہے. ساتویں دن نام رکھنے کا عنوان، نام رکھا، کنیت رکھی، لقب رکھا، اور اس کے بعد اذان و اقامت کے مسائل مکمل اول روز سے. لیکن بچپنا میرے مولا کا، اور کیسا بچپنا، ایسا بچپنا کہ ایک مہینے کے ہیں اور جنگ احد اپنے بابا کی کیفیت. یہ بات یاد رہے کہ ایک مہینہ معصوم جتنا بڑھتے ہیں اتنا عام بچے ایک سال میں، پلٹ دیجئے بات کو، جتنا عام بچے ایک سال میں بڑھتے ہیں اتنا معصوم ایک مہینے کے اندر بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ایک سال میں بڑھنے والے، گویا اب ایک مہینہ نہیں، اب تصور کیجئے گا کہ جنگ احد کے موقع پر امام مجتمع کا انداز عام بچے جو ایک سال میں ہوتے ہیں اتنا آپ کا ایک مہینے کا انداز ہے. اور پھر تاریخ کا وہ جملہ، علماء اہل سنت میں لکھا کہ آغوش مادر میں لیٹ کر لوہے محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے. کیا نگاہ حسن ہے کہ لیٹے ماں کی گود میں ہیں، لیٹے گہوارے کے اندر ہیں، اور یہ گہوارے میں لیٹنا سمجھانے کے لیے، ورنہ معصوم معصوم ہے. تربیت کے مسائل مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہیں، نہ معصوم چھوٹا نہ معصوم بڑا، معصوم معصوم ہے، دلیل چاہیے. تو امام سجاد علیہ السلام اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دونوں کھڑے ہوئے نماز کے لیے، تکبیر یہ بھی کہتے ہیں بڑے علی، تکبیر وہ بھی کہتے ہیں چھوٹے علی، نماز تمام کر کے مولا کائنات اپنے پوتے کو سینے سے لگ کے فرماتے ہیں، میرے حبیب نے سچ فرمایا ہمارے چھوٹے اور بڑے برابر ہوا کرتے ہیں. تو تربیت کا مسئلہ ہے، وہ نہ سب برابر ہیں، ٹھیک. اور اب امام کی بارگاہ چلیں اس خاص جملے کی طرف کہ 14 مہینے کا سن ہوا شہزادہ، 14 مہینے کا. اب یہ احد مکمل ہو گئی، احد کے بعد خیبر کی باتیں، بچپنا ہے میرے مولا کا اور تلواروں کی آوازیں گونج رہی ہیں. گھر میں ماں کو دیکھتے ہوں گے تلوار سیکل کرتا ہوا کہ شہزادی کونین نے جو مولا کائنات کی امداد فرمائی ہے گھر میں رہتے ہوئے، ان میں ایک آپ کے زخموں کا علاج ہے. لوگ یہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں کہ مولا کائنات کی تلوار چلتی تھی، کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ نے زخم کتنے لیے اسلام کی محبت میں؟ اتنے زخم، اتنے زخم کہ یہاں تک لکھا مورخین نے کہ جب روئی مرہم کے طور پر رکھی جاتی تھی امام کے زخموں میں تو زخموں کے آر پار ہو جاتی تھی. تو اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں مولا حسن، اور اس کے بعد اپنی ماں کو تلوار سیکل کرتے ہوئے دیکھتے، گھر میں تلواروں کی جھنکار ہے، باپ کو دیکھتے ہیں جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ماں کو دیکھتے ہیں تیاری کر رہی. اور ایسے ماحول میں ایک زمانہ ایسا بھی آیا جبکہ 14 برس کا سن ہے مولا مشتبہ کا، یعنی 1 سال 2 مہینے. اور ابو سفیان، میں نے پھر جملہ دہرانا ہے کہ ان مجالس کا تعلق خاص شیعہ مجالس سے ہے، ابو سفیان معاویہ کا باپ، ٹھیک، مجھے اس کی تاریخ نہیں بیان کرنا، صرف جو تعلق ہے امام کی تاریخ سے. ابو سفیان آیا ہے مدینہ منورہ، اور کیوں آیا ہے؟ تاکہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ کوئی اور سند لے لے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جانے قابل سمجھتا نہیں ہے کہ ان سے بات کیسے کرے، یا یوں کہیے اتنا سمجھدار ہے دشمن ہو کر کہ رسول تک براہ راست نہیں گیا بلکہ علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بنایا. مولا کے گھر پہ آیا اور مولا کے گھر آ کر مولا سے کہتا ہے کہ رسول سے تحریر لکھوا دیجئے، ان کی مہر لگوا دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں ابو سفیان، پیغمبر جو اپنی زبان سے الفاظ کہہ دیں وہی آپ کی سند کے لیے کافی ہے، کسی تحریر کی کسی مہر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بے چین ہے، پریشان ہے، صحن میں شہزادے کو دیکھا کہ 14 مہینے کا شہزادہ حسن موجود ہے۔ یہ ابو سفیان آگے بڑھا، بچے سے کہتا ہے شہزادے آپ اپنے نانا سے، ایک روایت یہ ہے براہ راست کہا، یا پھر ابو سفیان نے مولائے کائنات سے کہا کہ آپ کو اس بیٹے حسن کا واسطہ، اب میری بات کروا اللہ کے رسول سے تاکہ ضمانت مکمل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں بیٹا حسن اب تم جانو اور ابو سفیان جانے، 14 مہینے کا شہزادہ تم جانو اور ابو سفیان جانے۔ تاریخ کا جملہ ہے، میرا مولا آگے بڑھا، پھر کہوں گا کہ 1 سال میں جتنا عام بچے بڑھتے ہیں اتنا یہ 1 مہینے میں بڑھ چکے، تو اب اس لحاظ سے 14 مہینے کا معصوم آگے بڑھا۔ اور آگے بڑھنے کے بعد وہ بوڑھے ابو سفیان، بوڑھے ابو سفیان کے ناک کو پکڑا ایک ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا اور ناک کو رگڑ کے فرمایا اگر تو پڑھ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ تو میں تیری ضمانت اپنے جس سے خود لوں گا، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اب تو پہچانیے بہت بڑا مرکز ہے ابو سفیان کی ذات، منافقت کا، کفر کا، ہاں؟ اور اب یوں کہا جائے کہ جس کا بابا گہوارے میں کلے اجدر کو چیر دے، جس کا بھائی گہوارے سے فطرس کو بالوں پر دلوا دے، اس کے درمیان میں حسن ایسا ہے جو ابو سفیان کی ناک پر اوڑ دے۔ اللہ اکبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بچپن کے واقعات میں امام کی ہیبت، اللہ کے رسول کے الفاظ یاد رہیں، میں نے حسن کو اپنی ہیبت اور علم عطا کیا ہے۔ تو ہیبت کا معیار یہ کہ بچپن ہے، اور کیا شوق ہے شجاعت کا کہ آگے بڑھے، بابا بیٹھے ہوئے ہیں، بابا کے سامنے، بابا کے سامنے اس کی ناک کیوں مروڑی؟ سارا مسئلہ ناک کا ہی تو ہوتا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے شیطان کی ناک رگڑ دی جاتی ہے، تو آپ نے کلمے کا سبق دے کے سمجھایا کہ منافق کی ناک رگڑنی ہو تو اسے توحید کا پیغام دے دو، اور ناک رگڑ کے فرمایا کہ ہم تمہاری ضمانت لیں گے، شرط یہ ہے کہ تم دل سے کلمہ پڑھ لو۔ بچپنا، اور اسی بچپنے کے لحاظ سے جناب سیدہ کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے حسن کو جو لوری سناتی تھیں، آپ لوری سمجھانے کے لیے، معصوم کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے پیغام ہے کہ اگر اپنے بچوں کو لوری دیں تو الفاظ کیا ہوں، بلا وجہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنائیں، سلانے کے لیے سنائیں تو سورے سنائیں قرآن کے، اور جب دعائیں دیں تو انداز معصوم کو یاد رکھیں، معصوم کے الفاظ کیا ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں معصوم کونین اپنے بیٹے حسن کے لیے، فرماتی ہیں اشبا ابا کا یا حسن، 4 جملے ہیں، 4 مصرے ہیں، 1 کافی ہے۔ اشبا ابا کا یا حسن، اے بیٹا حسن تو شبی ہو جا اپنے بابا کی، اشبا ابا کا، اشبا ابا کا یا حسن تو شبی بن جا اپنے باپ علی ابن ابی طالب کی۔ تو فاطمہ زہرا کی نگاہوں نے حسن کو دیکھا کہ حسن میں وہ تمام کمالات موجود ہیں جو ذات علی ابن ابی طالب میں تھے، ورنہ فاطمہ صدیقہ، فاطمہ صدیقہ ایسی صدیقہ کہتے ہیں تو حق ہو جائے۔ لوگ کیا سمجھیں گے مقام سیدہ کو. آپ اگر دیکھ رہی ہیں تو ایک ماں جانتی ہے, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, ایڈیسن. اور ایڈیسن کو کلاس سے نکال دیا گیا, استاد نے یہ کہہ کے نکال دیا کہ تم تو احمق ہو, بڑے عجیب سوال کرتے ہو. جب کبھی استاد کو شاگرد کے سوال کا جواب نہیں آتا تو استاد اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے شاگرد کو نکال دیتا, تم احمق ہو, نکل جاؤ. ایڈیسن کی ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما, اسکول میں آ گئی, استاد سے کہا یہ میرا گوہر ہے, یہ میرا در ہے, اسے میں نے جنم دیا ہے, میں جانتی ہوں کہ اس میں کیا صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. آپ نے اسے احمق کہہ دیا, اب میں ثابت کر کے بتاؤں گی کہ یہ احمق نہیں ہے, بلکہ یہ سمجھ سکتا ہے, پڑھ سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. تو اگر ماں کوئی غیر معصوم ماں ہو اور اپنے بچے کے جوہر کو جانتی ہو تو پھر معصوم کونین کیا اپنے حسن کے جوہر کو نہ جانتی ہوں گی. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم, آپ نے دعا دی ہے اور اب مجبوراً بیان کر رہا ہوں ورنہ بیان نہیں کرتا کہ مولا حسین کو کیا دعا دی ہے, تاکہ اندازہ ہو کہ ماں کی نگاہوں نے حسن کو کیسے دیکھا اور حسین کو کیسے دیکھا. اب ماتم دار کیسے دیکھیں وہ الگ بات ہے, کیا دیکھا؟ فرمایا اپنے بیٹے حسین کے لیے, وہ انت شبیہن بی ابی ولست شبیہن بی علی. بیٹا حسین تو میرے بابا کی شبی بننا, اپنے بابا علی کی شبی تو نہ بننا. فاطمہ جانتی ہیں کہ ہر زمانے کو ایک محمد چاہیے اور ایک علی چاہیے. یا آپ جانتی ہیں جو زمانہ حسن کا زمانہ ایسا ہوگا کہ علی ابن ابی طالب بن کر حسن کو رہنا ہوگا, اور جب حسین کا زمانہ آئے گا تو محمد مصطفیٰ بن کر حسین کو رہنا ہوگا. ٹھیک, بچپنا ہے مولا مصطفیٰ کا, آپ کی کنیت ابو محمد, ایک ہی کنیت شہرت کے ساتھ. القابات بہت سارے ہیں, القابات پر تو پورا خطبہ موجود ہے مولا کے حوالے سے. بہرحال آہستہ آہستہ شاید القابات بھی آئیں. ابو محمد آپ کی کنیت اول روز سے, مت تلاش کیجئے گا کہ کوئی بیٹا محمد آپ کے یہاں ہوا کہ نہیں ہوا. بیٹا ہو کر آپ کہلائیں محمد کے بابا, تو جب کہ بیٹا ہو کوئی, ابھی تو خود آغوش مادر میں ہیں. جیسے سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ, تو کیا عبداللہ کوئی بیٹا مانے پہلے پھر ہوں گے ابو عبداللہ؟ تو جملہ بڑا آسان سا ہے, بس فرق اتنا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے اس کا سردار حسین ہے ابو عبداللہ. مت کہو کہ عبداللہ کا باپ حسین ہے, بلکہ جو بندہ اپنے آپ کو بندے خدا بنانا چاہے اس کے لیے معیار ہدایت حسین ہے. اور اگر کوئی اپنے آپ کو صفات میں ایسا کرے کہ محمدی ہو جائے تو اس کے مرکز کا نام حسن. صلوات پڑھے محمد والے محمد, ابو محمد و ابو عبداللہ. بچپن کے واقعات ہیں مولا کے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آئیے ایک منزل قریب کرتے ہوئے پھر چلیں امام کے اصحاب کی طرف, تاکہ آہستہ آہستہ ہر دن میں کچھ نہ کچھ باتیں مکمل ہو جائیں. بچپنا کیسے گزرا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال ایک سال یہ اس سے کچھ کم کا فاصلہ ہے. مولا حسین کی آمد اور مولا حسن کی آمد, ایک سال یا اس سے کچھ کم کا فاصلہ ہے. لیکن آپ کا بچپنا, آپ کی محبت, کیا مقام ہے کہ یہ روایت بہرحال مولا حسین کے لیے نہیں ہے, تو روایت مولا حسن کے لیے ہے. اور آئیے اس سے پیغام بھی لینا ہے, آج کی مجلس پیغام بھی ہے. بہت مشہور روایت ہے, نئی پیش نہیں کر رہا, لیکن اذہان کو واپس متصل کرتے ہوئے, مولا حسن مسجد رسول اعظم میں آتے ہیں, کم سن شہزادہ ہے, اور آ کر اپنے نانا کی بیان کی ہوئی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں, اور غور سے سننے کے بعد واپس جاتے ہیں اور جا کر اپنی ماں فاطمہ زہرا کو وہ آیات سناتے ہیں. حسن بھی جانتے ہیں کہ ماں فاطمہ عالمہ غیر معلمہ ہے، حسن بھی جانتے ہیں جو لوہے محفوظ کا مطالعہ کرے وہ اپنی ماں کو نہ پہچانے گا، بلکہ ہم سب کو سبق دینے کے لیے کہ اگر تم خود چاہو تو سبق لو کہ مسجد میں جو کچھ بیان ہو جا کر اپنے گھر کی خواتین تک ضرور پہنچا دینا۔ اگر ہم نے اس سنت پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہمارے گھر سے شریعت النساء کا جملہ ہم تک نہ آتا۔ صلوات پڑھے محمد، آیا کیوں ہے؟ آیا اس لیے ہے۔ چلیے مثال کو آسان کر لیتے ہیں، مشکل نہ ہو جائے کہیں۔ باادب صاحبان ایمان کی خدمت میں اس مسئلے کو آسان کر لیتے ہیں کہ آخر مسجد میں نازل ہونے والی آیات گھر میں سنانا کیا اس کا کوئی تعلق شریعت سے ہے؟ ایمان کا کوئی عمل ایسا نہیں، خدا نخواستہ، کہ حافظہ چیک کرنا تھا بیٹے کا، ماں سن رہی ہے، یا ماں نے یا بیٹے نے ماں کا علم بڑھانا ہے تو بیٹا ماں کو سنا رہا ہے، دونوں باتیں نہیں ہیں۔ پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں جب کوئی خاتون خدا کی بارگاہ میں لائی جائے گی تو اس سے سوال ہوگا، بتاؤ تم نے احکام شریعت پر عمل کیا؟ اگر وہ کہے نہیں کیا، جہنم میں جاؤ، عمل کیا جنت میں آ جاؤ۔ جب کسی مرد کو لایا جائے گا تو مرد سے پوچھیں گے فرشتے پوچھنے والے، بتاؤ احکام شریعت پہ عمل کیا؟ اگر کہے نہیں کیا، جاؤ جہنم میں، عمل کیا؟ اب جاؤ جنت میں نہیں کہا جائے گا، بہت غور کیجیے گا۔ اگر حدیث معصوم واضح نہ ہو تو تین آیتیں پیش کرتا ہوں۔ سورہ مبارکہ تحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے مومنوں، اب خدا منافقوں سے نہیں کہہ رہا کہ مومن اپنے موبائل آف کر کے سو جائیں، ہوتا ہے نا کبھی کبھار، اگر کال آپ کو آئی ہو تو میں کیوں سنوں آپ کی کال، اور اگر کال مجھے آئی ہے تو آپ کی سنیں میری بات کو، مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اب جس کو مومن کہلوانے کا شوق ہے وہ سنیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ نمبر ایک دلیل۔ نمبر دو، سورہ مبارکہ الشعراء میں حضرت لوط علیہ السلام خدا سے دعا مانگ رہے ہیں، آیت نمبر 169 میں الفاظ کیا ہیں، سورہ شعراء میں الفاظ کیا ہیں، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھے بھی نجات دے اور میرے گھر والوں کو بھی نجات دے، مجھے بھی نجات دے میرے گھر والوں کو بھی نجات دے، مما یعملون اس سے جو یہ عمل انجام دیتے ہیں قوم والے۔ تو آپ نے اکیلے اپنے حق میں دعا نہیں مانگی، اپنے حق میں بھی مانگی، اپنے گھر والوں کے حق میں بھی مانگی۔ اس کے بعد چلے تیسرا حوالہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خدا کا یہ حکم، وامر اہلک بالصلاۃ، حکم دو اپنے گھر والوں کو نماز کا، واصطبر علیہا، اور پھر نماز کی ادائیگی میں خدا کی بارگاہ میں صبر کا مظاہرہ کرو۔ سورہ مبارکہ طہ آیت نمبر 132، صلوات پڑھے محمد والے محمد، تھک گئے؟ تو تین مقامات سے اہل اہل اہل، گھر والے گھر والے گھر والے۔ چلیے اگر قرآن کی آیت سے بات مکمل نہ ہو پائی ہو تو اچھا تبرک بڑھتا ہے مجلس میں، کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی فیملی کا حصہ ملے نہ ملے، کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں نا، اگر آپ کو ویزا مل جائے خدا نخواستہ امریکہ کا، لفظ خدا نخواستہ مخصوص ہے، ہاں جب وزیر دفاع سے استعفیٰ لیا جا رہا ہے تو کوئی تو ہے کہ خود ہی شور مچانے کا نیا انداز ہے داعش کے خلاف. خیر اب یہ بلی تھیلے سے باہر کب آئے گی بری عبادت لگے. لیکن اگر ویزا ملے اور پھر آپ سے کہا جائے اگر آپ چاہیں تو اپنی فیملی کے لیے بھی, تو کون سا ایسا ہے جو اپنی فیملی کو لے جانے سے انکار کر دے گا؟ تو فیملی کا مسئلہ اہل, تمہارے گھر والے. اور امام کے الفاظ قیامت کے میدان میں عورت سے سوال نہیں ہوگا کہ تیرے گھر والے, نہیں. سوال نمبر ایک, شریعت پہ عمل کیا؟ جواب جی نہیں, جاؤ جہنم میں. عمل کیا؟ جی ہاں, جاؤ جنت میں. عورت, مسئلہ ختم ہو گیا. مرد, سوال نمبر ایک, شریعت پہ عمل کیا؟ جواب جی نہیں, جاؤ جہنم میں. شریعت پر عمل کیا؟ جی ہاں, جنت نہیں. کھڑے رہو بھی یہاں پر. اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروایا. اب یہ اس امام کا فرمان ہے جس کے نام سے آج ہم سب جعفری صلوات پڑھے, محمد والے محمد. اگر کہہ دے کہ نہیں کروایا تو جاؤ جہنم میں. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, ماتم ہے, زکات و خمس ہے, گھر والوں پہ عمل نہیں کروایا, جاؤ جہنم میں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اب ان چار دلیلوں کے ساتھ, بلکہ پانچ ہو گئی, ایک ہماری اور آپ کے ماحول کی دلیل, ان پانچ باتوں کے ساتھ پھر سمجھیں امام مصطفیٰ کا انداز کہ جو مسجد میں آیت نازل ہوتی ہے, حالانکہ وہ آیت نازل ہونے سے پہلے خدا نے اس کا علم آل محمد کو عطا کیا ہوا ہے. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان علمہ البیان, عطا کیا ہوا علم. لیکن اب مسجد میں جو آیات بیان ہوتی ہیں وہ آ کر ماں سے بیان کرتے ہیں. یہ ماں کا حق ہے کہ انسان اپنی ماں کو بھی بتائے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, واجبات کیا ہیں اور محرمات کیا ہیں. سیرت مصطفیٰ. اس کے بعد کچھ ایسے بیان کرتے تھے, اور جب مولائے کائنات جب گھر میں آتے تھے اور آ کر مسجد میں نازل ہونے والی آیات کو سمجھاتے تھے, بیان کرتے تھے, تو شہزادی مسکرا کے فرماتی تھی, راوی نے جو بیان کیا, کہ یہ تمام باتیں تو مجھے پہلے سے بیان کر دی گئی ہیں. اور اب مولا فرماتے تھے سوال جواب کیوں ہے؟ میرے اور آپ کے لیے, نہ کہ معصوم کے لیے. آپ کو معلوم کیسے ہو گیا؟ یہ تو ابھی ابھی مسجد میں آیت آئی ہے, آپ کو معلوم ہو گیا. فرماتی ہاں آپ الحسن, ہمارے جو بڑے بیٹے ہیں نا, یہ جو مسجد میں نازل ہوتا ہے وہ سب کے سب آ کر ہم کو سنا دیتے ہیں. اللہ اکبر, مولا کائنات کا لہجہ کتنا حسین. اور وہ حسین لہجہ رکھنے والا حسن کے لہجے کا منتظر ہے, جس کے لہجے میں خدا اپنے حبیب سے کلام کرے. او صاحب لہجہ پروردگار, یوں کہیے لہجہ حسن کا منتظر ہے. اور یہ تربیت بھی ہے, پیغام بھی ہے, حسن کا مقام بھی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں ہم بھی سننا چاہتے ہیں, پھر کیسا ہو کہ ہم بھی سن لیں؟ کہ ایک دن ہم پہلے سے آ جائیں گے. اپنی ساری نافلہ نمازیں امام نے روک دی اس دن اور پہلے سے آ گئے, اور پہلے سے آ کر بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو آپ نے پردے کے پیچھے کر لیا ہے کہ ظاہری آنکھوں سے کم از کم راوی نہ بیان کر سکے کہ علی سامنے تھے. کم از کم راوی نہ بیان کر سکے علی سامنے تھے. اور پھر اس کے بعد جب حسن داخل ہے, بیت الشرف ہوئے, ماں کو سلام کیا اور ماں نے سلام کا جواب دے کر دعائیں دی ہیں, پھر فرمایا بیٹا جانے مادر کہو آج کا نازل ہو مسجد کے اندر. اور بیٹا بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ لہجہ اور فصاحت و بلاغت ساتھ چھوڑنے لگتی ہے. لیکن یہاں روک کر آپ کو, خدا ہمیں مقام معصوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو لہجہ فصاحت و بلاغت کا ہے یہ راوی کا بیان نہیں ہے جناب سیدہ کا بیان ہے، اور معصومہ سمجھ سکتی ہیں کہ معصوم کے مسائل کیا ہیں، راوی کو کیا خبر کہ لہجہ معصوم ہوتا کیا ہے۔ معصومہ کے الفاظ ہیں کہ بیٹا خیر تو ہے، آج آپ کی زبان کچھ رک رہی ہے۔ سر جھکا کے ادب سے فرماتے ہیں، اماں جان مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا میری آواز سن رہے ہیں۔ ادب سکھایا حسن نے، اپنے باپ کا ادب، اپنے باپ کا ادب، اور ایسا ادب سکھایا، ایک طرف یہ سکھایا کہ ہر انسان کی ذمہ داری اپنے گھر تک دین پہنچائے، ایک طرف یہ سکھایا گھر میں اگر سربراہ موجود ہو، گھر کا سربراہ موجود ہو تو اس کا ادب کیا ہے کہ سامنے نہ بھی ہو تو آواز رک جائے۔ یہ آواز نہیں رکی ہے، یہ ہماری تربیت کا عنوان مکمل صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیجیے صرف ایک وعدہ پورا کر دوں آج کی حد تک۔ امام کے اصحاب میں، ویسے تو امام کے اصحاب کی دو قسمیں ہیں، مولا مشتبہ کے اصحاب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اصحاب وہ ہیں جو مولائے کائنات کے اصحاب ہیں، اور مولائے کائنات کے اصحاب ہونے کے بعد بالتسلسل نہ بلکہ اور آگے بڑھ جائیے، اللہ کے رسول کے اصحاب رہے، پھر مولائے کائنات کے اصحاب بنے، اور مولائے کائنات کے بعد پھر امام مشتبہ کے اصحاب قرار پائے، یعنی سلسلہ در سلسلہ صحابیت چل رہی ہے۔ تو کیا ایسے بھی لوگ تھے؟ جی، اگر ایسے صحابی ہو سکتے ہیں کہ رسول کے صحابی ہوں اور پانچویں امام کو سلام پیش کر رہے ہوں تو اس کا مطلب، ایک مثال اور، عبداللہ ابن یحییٰ حضرمی، یہ صحابی رسول بھی، صحابی مولائے کائنات بھی، اور صحابی امام مشتبہ بھی۔ امام مشتبہ کے اپنے مصاحبین میں عبداللہ ابن جعفر طیار، عبداللہ ابن عباس، مسلم ابن عقیل، عباس علمدار اور دیگر بہت سارے نام جو آہستہ آہستہ آئیں گے، ان میں ایک نام، اب یہ وہ نام ہیں جو شہید کیے گئے لوگ مولائے کائنات کا صاحب میں سے، عبداللہ ابن یحییٰ حضرمی، حضری موت کے رہنے والے، یحییٰ کے بیٹے عبداللہ، فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، رسول کے پاس پہنچے، اور بڑی خدمات ہیں عبداللہ ابن یحییٰ کی، ایسی خدمات ہیں کہ جن کو اللہ کا رسول نے دعا دی تھی کہ خدا تمہاری جوانی سلامت رکھے۔ اس دعا کا اثر یہ تھا کہ 80 سال کے ہو گئے تھے اور ایک بال بھی سفید نہیں تھا، صلوات پڑھے محمد والے محمد، 80 سال کے، 80 سال کے ہو گئے تھے آخر زمانہ میں، اور ایک بال بھی سفید نہیں تھا، اور سیاہ بالوں کے ساتھ کیا چہرے کی رونق تھی، کیا جمال تھا، حسن ایسا تھا عبداللہ ابن یحییٰ کا، اور کیا مرد مجاہد تھے کہ مولائے متقیان نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے جیسے 100 افراد بھی مجھے مل جائیں تو بھائی ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ ہزاروں کا لشکر رکھنے والا مولا، اور عبداللہ ابن یحییٰ سے فرمایا کہ تمہارے جیسے مجھے 100 افراد بھی مل جائیں۔ لیکن کتنا حسین و جمیل ہے جس کو شہید کیا گیا، امام کے چاہنے والوں میں عبداللہ ابن یحییٰ کی شہادت، ان تمام تر صلح و نامے کی شرائط کے ایک شرط خالی جو میں نے کل بیان کی، شرط نمبر 5 کہ امن میں ہوں گے عام لوگ، امن میں ہوں گے خاص لوگ، ان خاص میں یہ شامل ہیں کہ صحابی ہیں مولائے کائنات کے، اللہ کے رسول کے، لیکن حاکم شام کے ظلم نے اور قیامت ڈھائی ہے کہ ان کو ذبح کیا گیا ہے. رونے والوں, ایک حسین و جمیل جوان کا ذکر آیا کہ جو 80 سال میں بھی جوان تھا, تو مجھے ایک جوان حسین کا یاد آیا ہے. چلو صرف 2-4 جملے اس جوان کے لیے بیان کر دوں, اتنا حسین و جمیل ہے کہ جو پیغمبر کی دعا سے جوان رہے وہ اور ہے, جو پیغمبر کی طرح جوان دکھائی دے وہ اور ہے. اور کوئی اپنا بیان کرتا تو کہتے جناب اپنے لوگوں نے تعریف بیان کر دی ہے. لشکر یزید کہتا تھا, ایہ الناس اگر کسی نے نہ دیکھا ہو اللہ کے رسول کو زندگی میں تو آئے آج اکبر کو دیکھ لے. رسول بالکل ایسے تھے. میدان کربلا, ارے جملہ سمجھا دوں میں آپ کو کہ برحال جناب علی اکبر کا سن مبارک 18 سال. 18 سال کا مطلب کہ 8 سال تک جناب علی اکبر مولا حسن مشتبہ کے ساتھ رہے ہیں. 8 سال تک شہزادے نے جو علم اور حلم و بردباری و شجاعت کے سبق لیے ہیں وہ امام مشتبہ سے لیے ہیں. اور اس گھرانے کا یہ طریقہ ہے, جب کوئی بڑا موجود ہو خاندان کا تو چھوٹے بات نہیں کرتے. مولا حسین نے سنبھالا بعد میں, پہلے سارے بچوں کے لیے, گھر کے سارے افراد کے لیے حجت کون؟ امام مشتبہ. جو 8 سال تک تربیت لے حسن سے اسے اکبر کہتے ہیں. کربلا کے میدان میں کیا قربانی پیش کی ہے. بس سننے والوں وہ خاص جملہ سنیے گا کہ امام نے سب کو روانہ کیا تھا مگر کسی کے لیے امام نے خدا کو گواہ نہیں بنایا. کسی کے لیے امام نے خدا کو گواہ نہیں بنایا. اور وہ جملہ آج بھی اس چادر پر لکھوایا گیا ہے جو چادر ذریعہ علی اکبر پہ ڈالی گئی ہے. اللہم اشہد, پروردگار تجھ کو گواہ بناتا ہوں اس قوم پر کہ اب اس کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں, صورت میں, کردار میں, گفتار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ تھا. پروردگار جب کبھی مجھے تیرے حبیب کی زیارت کرنا ہوتی تھی میں اس کے چہرے کو دیکھ لیتا تھا. اور جملہ سنے قیامت کا, جناب علی اکبر کو امام نے روانہ تو کیا ہے مگر کسی کے پیچھے امام ایسے خود چل کر نہیں گئے جیسے اکبر کے پیچھے خود چل کر گئے ہیں. سب کو روانہ کیا, دعائیں دے کر روانہ کر دیا, محبت کے ساتھ بوس بوس و کنار چوم کر روانہ کر دیا. لیکن اکبر روانہ بھی کیا تو اپنے زلجنہ پہ روانہ کیا. بوڑھا باپ ہے, دونوں ہاتھوں سے دل تھامے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے پیدل چلنے لگے. اور جب اکبر نے گھوڑے کی رفتار کو بڑھایا ہے تو میرا مولا علماء کہتے ہیں کہ پیچھے دوڑنے لگے. اکبر نے بابا کے دوڑنے کی آواز کو سنا, گھوڑے کو روک کے فرمایا بابا ایسے تو غلام جا نہیں سکے گا, بابا اگر اجازت نہ ہو تو غلام واپس پلٹ کے آ جائے. امام نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا, بیٹا بیٹا تیرے سینے میں باپ کا دل نہیں ہے, اگر تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا اکبر میں تجھ سے پوچھتا کہ جب تیرا بیٹا مرنے کے لیے جاتا بیٹا جاؤ باپ روکتا تو نہیں ہے, اتنا ضرور کرو جب تک ممکن رہے مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے رہنا. اکبر سے بڑی محبت تھی. رونے والوں وقت شہادت علی اکبر, جب اکبر نے آخری سلام کیا ہے لکھا ہے حمید ابن مسلم نے, حسین خان کے کربلا پہ گر پڑے, اکبر کو کیا بھیجا, کبھی اٹھتے تھے بیٹھ جاتے تھے. ارے ہائے اکبر نے آخری سلام کیا, میرا مولا اکبر کی جانب چلا, کبھی پوچھتا تھا قوم اشقیا سے بتاؤ میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے, کبھی اکبر کو آواز دیتے تھے بیٹا آواز دو کہ باپ کو دکھائی نہیں دیتا, تمہاری آواز کے سہارے سہارے بابا تم تک چلا آئے گا. اور جب اکبر کے سرحانے امام پہنچے, ہمیں نہیں معلوم کیسے پہنچے, اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے منہ کو اکبر کے منہ پہ ملنا شروع کیا. روتے جاتے تھے, بنیہ علی الدنیا باغک الفا. اکبر کہتے تھے بابا مجھے لینے کو دادا بھی آئے ہیں، نانا رسول خدا بھی آئے ہیں، آج دادی زہرا بھی آئی ہیں. امام اکبر کی باتیں سن کے روتے تھے. امام نے اکبر سے فرمایا بیٹا اکبر ہم تمہیں خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں، ہماری امداد کرو ہم بوڑھے ہو گئے. اکبر کہتے ہیں بابا آپ کی امداد کیسے کروں گا، اپنے دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دے. اکبر نے ایک ہاتھ گلے میں ڈالا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں بیٹا دوسرا ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے. اکبر خاموش ہو گئے. رونے والوں دو ہی مقامات ہیں جہاں زخم کو چھپانے کا عنوان ملا، یا سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں کہ جو ہاتھ رکھا رہ گیا، اور مولا غسل دیتے ہوئے فریاد کر رہے تھے یا اکبر کا سینہ حسین نے لٹا دیا. فرمایا بتاؤ بیٹا سینے میں ہوا کیا ہے. اکبر نے بابا کو زخم جگر بت بیان کیا ہے. امام نے آستین کو پلٹا، اپنے زانوں کو زمین کربلا پہ روکا، آسمان کو دیکھ کے دعا مانگی خدایا ایسا صبر دے کے نام صابروں میں رہ جائے. اکبر کے سینے سے پرچی نکالی، قیامت آ گئی. اکبر کو لے کر چلے اور جب خیمے دکھائی دیے تو آواز دی آؤ بچوں آؤ اب بوڑھے باپ سے. رونے والوں اکبر کو لے تو آئے میرے مولا، مگر اکبر کی محبت سنو گے. بس آخری جملہ، کربلا سے کوفہ و شام کٹے ہوئے سرنوں کے سینہ پر چلے تھے. لشکر یزید نے عجیب منظر دیکھا، جہاں اکبر کے سر کو موڑتے تھے حسین کا سر مڑ جاتا تھا. ظالموں نے ایک ظلم اور کیا، حسین کے سر کو اذیت پہنچانے کے لیے اکبر کے سر کو سامنے سے ہٹا دیا. اب حسین کا سر اکبر کے سر کو ڈھونڈتا رہ گیا ہوگا. رونے والوں رات کا اندھیرا آ گیا، اکبر کے سر کو صندوق میں رکھا گیا، اور جب لشکر یزید مصروف تھا عیاشیوں میں، ایک مرتبہ نگاہ بلند کی سپاہی نے دیکھا کہ نوک سینہ پر حسین کا سر موجود نہیں، اور کچھ سمجھ میں نہ آیا. لشکر میں پریشانی پیدا ہوئی، تازیانہ اٹھایا، سید سجاد کے پاس آئے، بتاؤ بابا کا سر کہاں گیا. امام رو کے کہتے تھے ظالمو اتنا بتا دو میرے بھائی کا سر کہاں رکھا ہے. جہاں بھائی کا سر ہوگا وہی بابا کا سر ہوگا. اب جو صندوق کھولا گیا عجیب منظر تھا، حسین کا سر اکبر کے سر کے سامنے محو زیارت علی اکبر.